بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضیعی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری مجلس، اور آج کی آخری نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ ہماری خبریں, ہمارے آرکائیو کے پروگرام, نیز سحر ٹی وی کے مختلف لائیو پروگرام, نشر کی جا چکی فلمیں, ڈرامے, دستاویزی پروگرام اور تبصرے اردو کی سحر ٹی وی کی سائٹ سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے خبریں نشر کی جائیں گی, خبروں کے بعد حسب معمول نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول کے بعد آپ فلسطین کے موضوع پہ ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. خصوصی پروگرام کے بعد آپ ہمارا ہفتہ وار پروگرام کلام امیر سن سکیں گے, اور پروگرام کلام امیر کے بعد نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات عوامی موجودگی کا جلوہ اور سیاسی لحاظ سے فیصلہ کن ہوتے ہیں. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کی ہے. ہندوستان کی معیشت میں 7% کی بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے. جار سعودی اتحاد نے یمن کے صوبہ مارب پر بمباری کی ہے, اور عالمی ادارہ صحت نے کرونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی منصفانہ تقسیم کے ہمگیر عالمی معاہدے کو ضروری قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ جمال عرف نے اپنے ملک میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کو وزارت داخلہ کی اہم ترین ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ قانون کی پابندی اور غیر جانبداری الیکشن کمیشن کے دو بنیادی اصول ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں قانون کے دائرے میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کی زمین ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جمال عرف نے کہا کہ انتخابات میں عوامی شرکت کو بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ عوام کا اعتماد اور انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ملک میں مزید سماجی نظم و استحکام کی زمین ہموار ہونے کا باعث ہوگی. ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 18 جون 2021 کو ہوں گے. ویانا میں ایران کے مستقل مندوب نے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی تازہ رپورٹ پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی جمہوری ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ آئی اے ای کی نئی رپورٹ میں ذکر ہونے والے اعداد و شمار اس کے تخمینوں کی بنیاد پر ہیں یا جانچ پرکھ کے سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے کے تناظر میں ہیں. کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی نے اس رپورٹ میں کہا کہ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں آئی اے ای کی تحقیقاتی سرگرمیاں, اضافی پروٹوکول پر مشتمل ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو روکنے کے ایران کے فیصلے کی بنا پر انجام پائی ہیں. کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پابندیاں منسوخ کرانے اور ملت ایران کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون کے دائرے میں کیا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ اس رپورٹ میں بھی ایران کی 23 فروری کو کیے جانے والے فیصلے پر عمل درآمد کو بخوبی بیان کیا گیا ہے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی رپورٹ میں، جس کا کچھ حصہ پیر کی رات سامنے آیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آئی اے ای کو 23 فروری 2021 کے بعد سے ایران سے اکٹھا کیے جانے والے ڈیٹا تک رسائی نہیں ہے۔ پاکستان کے صدر نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کی افتتاحی تقریب میں خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کی ہے۔ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کا آغاز صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی تقریر سے ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغرب میں ہولوکاسٹ کے تعلق سے لوگوں کو بات سے بھی روکا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا میں جو بھی ہولوکاسٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ذکر اور اس کی یاد بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں اور ان کے خلاف باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو دنیا ہماری بات نہیں سنتی۔ صدر پاکستان نے کہا کہ ناموس رسالت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچائی جائے، تو دنیا ہماری بات اس لیے نہیں سنتی ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے عدم برداشت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں خود بھی مسائل پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے، جو مسلم اقوام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر پاکستان نے مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے تعصب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60 سے 70 برس کے دوران سب سے زیادہ مشکلات سے مسلم امہ گزری ہے، جس کی لاکھوں جانیں عالمی طاقتوں کی دشمنی اور تعصب پر قربان ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے بغیر قیام ناممکن ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے بھی دنیا میں یونی پولرزم کی مخالفت اور ملٹی پولرزم کے تحفظ کو ایرانی پارلیمنٹ کی اہم ترین ترجیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر قالیباف نے تنظیم کے اہداف و مقاصد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یو سی او کے پارلیمانی اجلاس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حیثیت سے مؤثر قانونی حمایت کے ذریعے ای سی او کے اہداف کو یقینی بنانے میں اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صدی ایشیا کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کے تناسب اور توازن کو محفوظ رکھتے ہوئے براعظم ایشیا میں جو ہمارا گھر ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تاریخی، تہذیبی اور دینی رشتوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ایران کے سپیکر نے اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں دنیا نے فلسطین کے عوام کے خلاف جعلی اسرائیلی ریاست کے جرائم اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا ایک بار پھر مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی حالیہ 12 روزہ مزاحمت اور استقامت کے دوران مختلف ممالک اور حتیٰ اسلامی حکومتیں آگے آئیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے فلسطین کے مظلوم اور مجاہد عوام کی حمایت کی۔ ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصیٰ پر قبضے اور بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور صہیونیوں کو آخر کار جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ ہندوستان کی معیشت میں 7% کی بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق عظیم پریم جی یونیورسٹی بنگلور کے مطابق 2020-21 مالی سال میں، کہ جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، ہندوستانی معیشت میں 7.3% کی بھاری گراوٹ آئی ہے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں اس ملک کے اقتصاد میں پہلی بار اتنی بھاری گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوری سے مارچ تک کے عرصے میں ہندوستانی اقتصاد کی شرح نمو 6.1% رہی اور 1947 کے بعد پہلی بار ملک اس طرح کی اقتصادی مندی کا شکار ہوا ہے۔ گزشتہ برس 230 ملین ہندوستانیوں کی روزانہ آمدنی $5 سے کم رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس وقت کرونا کی دوسری لہر نے ہندوستان کے اقتصاد کو درہم برہم کر دیا ہے اور گزشتہ 8 ہفتوں کے دوران 1,60,000 افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جار سعودی اتحاد نے یمن کے صوبہ مار پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صوبہ مار کے سروا، متعل اور رحبہ ضلعوں پر 31 بار بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 106 بار الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ذرائع ابلاغ نے جیزان سیکٹر پر جارے سعودی اتحاد کے دسیوں فوجی اڈوں کے بڑے پیمانے پر کارروائی کی۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے ساتھ ہی اس ملک کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہید، دسیوں ہزار زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ ادھر حکومت یمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بحران یمن کا حل جنگ بندی اور محاصرے کے بغیر ناممکن ہے۔ دریں اسنا اس ملک کی وزارت صحت نے سیونی حکومت کی سیاحتی ٹور یمن کے سختر جزیرے میں لانے کے سیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے سیاسی شعبے کے رکن علی القحوم نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سنا ایسی کسی بھی جنگ بندی کو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جس میں محاصرے کا خاتمہ شامل نہ ہو۔ یمن کی مرکزی حکومت کے سیاسی شعبے کے رکن نے واضح لفظوں میں کہا کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے مارٹن گرفتھس کو سنا کے دورے میں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ یمنیوں میں جنگ بندی کے سلسلے میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے۔ علی القحوم نے زور دے کر کہا کہ جنگ بندی اور یمن کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر بحران کا حل ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ درحقیقت اس سے پہلے کسی بھی موضوع پر بات کرنا لاحاصل ہے اور اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس یمنی رہنما نے کہا کہ نیشنل سالویشن حکومت کے سیکرٹری جنرل عبد الملک بدر الدین حوثی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو صحیح سمت میں آگے بڑھنا چاہیے اور انسانی مسائل تمام امور سے بالاتر اور مختلف ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے کرونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی منصفانہ تقسیم کے ہمگیر عالمی معاہدے کو ضروری قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ویب سائٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر تیدروس ایدونوم نے ادارے کے سالانہ اجلاس کے اختتام پر کہا ہے کہ اب تک دنیا بھر میں 35,00,000 سے زائد افراد کرونا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ صحت کے متوازن اور مربوط اقدامات نیز منصفانہ ویکسینیشن کرونا سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے عالمی ادارے صحت کے رکن تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رواں سال ستمبر تک دنیا کی 10% اور سال کے اختتام تک 30% آبادی کی ویکسینیشن کو یقینی بنائیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے مزید کہا کہ اگر دنیا بھر کے ممالک لازمی ڈیٹا، فارمولے، ٹیکنالوجی اور مالی وسائل WHO کے منصوبے کواکس کے ساتھ شیئر کریں تو ہم بڑی تعداد میں لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے فنی حمایت اور ضروری ہدایت کی غرض سے دنیا کے تمام ملکوں سے کہا کہ وہ عالمی ادارے صحت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مالی معاملت اور تعاون کریں۔ دوسری جانب تجارت کی عالمی تنظیم WTO نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے کاپی رائٹ عام کرنے سے متعلق یورپی یونین، برطانیہ اور جاپان پسو پیش سے کام لے رہے ہیں۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من عرب ومن عجم۔ والفريقين من عرب ومن عجم۔ ما مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأبر الناهي فلا أحد نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
عزیز سامعین نبی اپناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے فلسطین کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. اس خصوصی پروگرام کے بعد کلام امیر نشر ہوگا, جس کے بعد دعائے امام زمان نشر کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
سامعین, ہم سیف القدس جنگ میں اسرائیل کی شکست اور فلسطینیوں کی کامیابی کے عنوان سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے, یہ ہم کو صدا سنو, یہ ہم کو صدا سنو, القدس دے رہا ہے.
سامعین, غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت 10 مئی کو شروع ہوئی, جو گزشتہ ہفتے تک جاری رہی, اور جمعے کی صبح فریقین میں جنگ بندی ہوئی. اس جنگ کا آغاز مقبوضہ بیت المقدس کے باشندوں پر صہیونی حکومت کے تشدد سے ہوا. صہیونی حکومت بیت المقدس کے فلسطینیوں کے مکانات کے انہدام کے ذریعے انہیں جبری طور پر بے دخل کرنا چاہتی تھی. یہ حکومت بیت المقدس کی اسلامی شناخت کو ختم کر کے اسے صہیونی رنگ میں رنگنے کے در پہ تھی, لیکن فلسطین کے نڈر جوانوں نے صہیونی فوجیوں کے مقابلے اور بیت المقدس خصوصاً مسجد الاقصی کے دفاع کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا. یہیں سے جنگ کا آغاز ہوا. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ سیف القدس جنگ کے دوران استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کو سنگین شکست سے دوچار کیا ہے, اور استقامتی محاذ نے قدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کے مقصد سے اس جنگ میں حصہ لیا. غزہ کی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں 248 فلسطینی شہید ہوئے, جن میں 66 بچے اور 39 خواتین شامل تھیں. اس جنگ میں تقریباً 2000 فلسطینی زخمی ہوئے. غزہ پٹی کے حکام نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے 12 دنوں کی جارحیت کے دوران غزہ پٹی پر 2000 بار فضائی حملے کیے, جن کے نتیجے میں 1,447 گھر مکمل طور پر منہدم ہو گئے. غزہ کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے جان بوجھ کر تمام اقتصادی مراکز, خدمت رسانی کے مراکز اور بنیادی تنصیبات کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں مواصلاتی نظام اور پانی کے سپلائی کا سسٹم تباہ ہو گیا. صہیونی حکومت کی بمباری میں 1,20,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے. اس جنگ میں اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان کی کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے. البتہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 10 اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس نقصان کے علاوہ زخمی ہونے کے نتیجے میں صہیونیوں کو جو نفسیاتی نقصان پہنچا وہ زخمی ہونے سے کہیں زیادہ تھا۔ اسرائیل کو اس جنگ میں بہت زیادہ اقتصادی نقصان ہوا۔ استقامت کے دور تک مار کرنے والے میزائلوں کے حملے میں صہیونی حکومت کی بہت سی بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ خود صہیونیوں نے اعتراف کیا کہ استقامتی گروہوں کے ابتدائی چند دنوں کے حملوں میں صہیونی حکومت کو $160 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بیداد، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد، سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم آباد، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا، ہم محل فلسطی ہیں یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے یہ قدس ہمارا ہے، اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا، پتھر کے ثبوتوں سے ٹکراؤ نہ شیطانوں، جھوٹی طاقت پر یوں اتراؤ نہ شیطانوں، ہوں اور مسلمان کا گرماؤ نہ شیطانوں، خیبر کی حزیمت کیا تم سب کو نہیں ہے یار۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا، تیرے ظلم سے سیکھا ہے بچوں نے نہ گھبرانا، صہیونی درندوں کو خاطر میں نہیں لانا، سنگینوں سے ٹکرانا بندوقوں کو شرمانا، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا،
سیف القدس جنگ کئی اعتبار سے اسرائیل کے لیے ایک بڑی شکست تھی۔ اس کا اعتراف خود اسرائیلیوں نے بھی کیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کے رکن ایلیت شاگید نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ کے ساتھ غیر مشروط جنگ بندی صہیونی حکومت کے لیے باعث شرم ہے۔ نئی امید نامی پارٹی کے رکن گیدعون نے بھی غزہ میں استقامتی گروہوں کے ساتھ اسرائیل کی شرمناک اور ذلت آمیز جنگ بندی کو صہیونی حکومت کے لیے باعث شرم سمجھوتا قرار دیا ہے۔ صہیونی پارلیمنٹ کے ایک اور رکن ایتمار بن غفیر نے بھی اسرائیل کی شرمناک اور ذلت آمیز شکست کو تحریک حماس کے سامنے خطرناک حد تک صہیونی حکومت کے جھکنے سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس جنگ بندی سے اسرائیل کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے حالیہ 15 برسوں کے دوران مختلف طریقوں سے اپنی سیکورٹی بڑھانے کے اقدامات انجام دیے اور 10 سے 15 ہفتوں تک استقامتی گروہوں کے ساتھ جنگ کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آئرن ڈوم اسی لیے نصب کیا اور ہر طرح کے دفاع کے ساز و سامان سے استفادہ کیا تاکہ معاشرے کو احساس تحفظ ہو، لیکن سیف القدس جنگ نے آئرن ڈوم کا ناکارہ ہونا ثابت کر دیا۔ اس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں نے دور تک مار کرنے والے، درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے 4,000 سے زیادہ میزائل اور راکٹ مقبوضہ سرزمینوں پر فائر کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے کے پہلے گھنٹے میں مقبوضہ سرزمین پر 300 میزائل داغے گئے، جن میں سے 100 میزائل پہلے منٹ میں فائر کیے گئے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کی جانب سے فائر کیے جانے والے 85% میزائل اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ استقامتی گروہوں کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کے نتیجے میں صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو کے بقول استقامت کے میزائل حملے کے بعد 6 ملین سے زیادہ صہیونیوں نے پناہ گاہوں میں پناہ لی۔ سیف القدس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی کی پہلی وجہ کا ذکر ملت فلسطین کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں بھی ہوا ہے۔ اس پیغام میں آیا ہے کہ ان چند دنوں کی آزمائش نے ملت فلسطین کو سرفرازی سے ہمکنار کیا۔ وحشی اور بھیڑیا صفت دشمن نے بالکل صحیح تشخیص دی کہ وہ فلسطین کی متحدہ تحریک کے مقابلے میں کمزور و ناتواں ہے۔ غزہ 1948 کی مقبوضہ سرزمین اور فلسطینی کیمپوں کے ساتھ قدس اور مغربی کنارے کے تعاون کے تجربے نے فلسطینیوں کے مستقبل کی حکمت عملی کو واضح اور معین کر دیا ہے۔ ان 12 دنوں کے دوران ظالم حکومت نے انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا جو زیادہ تر غزہ میں انجام دیے گئے۔ ان اقدامات سے ثابت ہو گیا کہ فلسطینیوں کی متحدہ تحریک کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور ناتوانی کے سبب وہ شرمناک اور جنون آمیز اقدامات کر رہی ہے اور پوری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے خلاف اکسا رہی ہے۔ حتیٰ اپنے حامی مغربی ملکوں خصوصاً صفاق امریکہ کو پہلے کی نسبت اور زیادہ قابل نفرت بنا رہی ہے۔ جرائم کا تسلسل اور جنگ بندی کی درخواست دونوں باتیں ہی اس کی شکست شمار ہوتی ہیں۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صہیونی ایسی حالت میں فلسطین کے استقامت کے مقابلے میں میدان سے بھاگے کہ آخر کار وہ شیخ جراح کے علاقے میں اپنی توسیع پسندی ختم کرنے کے سلسلے میں استقامتی گروہوں کو ضمانت دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس سلسلے میں تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمادان نے تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت نے مختلف ذرائع سے تحریک حماس کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ غزہ کے خلاف اپنی جارحیت اور شیخ جراح نیز مسجد الاقصی میں اپنے توسیع پسندانہ اقدامات سے دستبردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس جنگ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ تحریک حماس کے سیکرٹری جنرل نصر الشمری نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ سیف القدس جنگ نے طاقت کا توازن فلسطین کے استقامتی گروہوں کے حق میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ سیف القدس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں نے طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے صرف اپنی قوم کا دفاع نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ کی عزت اور اس کے شرف کا دفاع کیا ہے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و علم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کینا تیری بن کے گری برق غم۔ جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر، اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر۔ سچ ہے تیری دوستی خوف گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق شور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستم گر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
لبنان سے تعلق رکھنے والے سیاسی امور کے ماہر امین حتیت نے کہا ہے کہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے سیف القدس جنگ کے دوران بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان گروہوں نے صہیونی دشمن کے ساتھ جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اور یہ چیز بجائے خود ایک کامیابی شمار ہوتی ہے کہ صہیونی دشمن اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ استقامت ماضی کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور آخری بات یہ کہ سیف القدس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں کی کامیابی سپاہ قدس کے سابق کمانڈر شہید القدس جنرل قاسم سلیمانی کی فکر، اسلامی جمہوریہ ایران اور دوسرے استقامتی گروہوں کی ہماگیر حمایت کی مرہون منت ہے۔ اس کا اعتراف فلسطینی استقامت کے رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ میں استقامت کی مدد کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران نے استقامت کی مالی، اسلحہ جاتی اور اسٹریٹجک حمایت میں کسی طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔ حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔ کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ، تیار ہیں فدائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔ حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو، اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو، مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
زخموں پہ سب لگائیں اشک ازا کمر، ہم ممکن نہیں مٹے گر، ہو فکر کر بلائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے، باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے، سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی، ہو آپ میرے رہبر، میں آپ کا سپاہی۔
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر کلام امیر پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، اس سے پہلے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں کتنے اہم نکات کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہی بیان کرنے کی کوشش کی، یہی بتانے کی کوشش کی کہ میں نے اس موقع پر کیوں خاموشی اختیار کی. اس لیے کہ جو فتنہ پھیلانے والے افراد تھے، فتنہ انگیز افراد تھے، فتنہ گر افراد تھے، ان سے مولا کائنات نے درواقع اس خطبے میں ہمیں متوجہ کیا کہ ہمیشہ تمہیں ان افراد سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، کبھی بھی جو فتنہ گر ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ دو مومن بھائی آپس میں محبت سے رہیں. جب بھی آپ کو ایک مقام پر دیکھیں گے، جب بھی آپ کو مل کر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے، جب بھی آپس میں محبت کے ساتھ اور یعنی پیار کے ساتھ معاشرے میں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کو برداشت نہیں ہوگا، وہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بھی یہی کیا کہ جب مولا کائنات خاموش ہو گئے، اور کیوں خاموش ہوئے وہ بھی مولا کائنات نے وہاں پر بیان کیا، اس کی بہت سی علتیں ہیں جو خود خطبے میں بیان کی ہیں. یعنی مقصد یہ تھا کہ اسلام محفوظ رہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان امن جو ہے وہ محفوظ رہے، اس لیے مولا کائنات نے خاموشی اختیار کی. اور مولا کائنات نے یہ بھی کہا کہ میں جو خاموشی اختیار کر رہا ہوں، تو بہت سے یہ کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گیا. یعنی دیکھیے، اس موقع پر مولا کائنات کو لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اگر مولا کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پر کہیں گے کہ یہ علی نے اس طرح سے قدم کیوں اٹھایا، کہ اس کے نقصانات یہ ہو گئے. لیکن اگر مولا کائنات خاموش رہتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ علی جو ہے وہ موت سے ڈر گئے. تو مولا کائنات اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، میں موت سے ڈرنے والوں میں نہیں ہوں، میرا جو سابقہ ہے، جو میری گزشتہ تاریخ ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہے کہ جو ابو طالب کا لال ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا. تو مولا کائنات اسی چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور خطبے کے اس حصے کی وضاحت فرما رہے ہیں جناب مولانا سید احتشام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر پروگرام کے اس حصے کو دیکھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاذا ماء عاجن ولقمۃ یغص بہا آکلہا. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 5 کا ایک حصہ ہے جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب ابو سفیان نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ یا علی، آپ اپنی بیعت کے لیے اٹھیں اور لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کریں، آپ اپنے حق کے لیے قیام کریں. مولا نے اس خطبے میں اپنے قیام نہ کرنے کی وجوہات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ چونکہ میرے ناصر و مددگار نہیں ہیں، لہذا میں نا وقت قیام نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اس حکومت کی طرف اشارہ کیا اور اس حکومت کی حقیقت کو لوگوں کے اوپر واضح کیا جس حکومت کے لیے ابو سفیان آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوں. آپ نے فرمایا ھذا ماء عاجن، یہ پانی بڑا گندا ہے، اور اس لقمے میں اچھو لگ جانے کا خطرہ ہے. اور یاد رکھو کہ نا وقت پھل چننے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نامناسب زمین میں زراعت کرنے والا ہو، یعنی جیسے نا ہموار زمین میں کوئی آدمی زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یا بعض لوگوں نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی کہ جیسے کوئی دوسرے کی زمین میں زراعت کرتا ہے تو اس میں زراعت کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا اس وقت میرا قیام جو ہے یہ زمانے کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، یہ قیام کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں بولتا ہوں، میں اپنے حق کے لیے لب کشائی کرتا ہوں، میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا، یعنی دونوں صورتوں میں لوگ میرے اوپر طنز کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے حق کے لیے بولتا ہوں تو مجھ پر الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ علی اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گئے۔ امام نے اس کے بعد فرمایا ان تمام باتوں کے باوجود یہ تمام جو ماضی نگاہ میں تمہارے ہے، میرا ماضی تمہارے نگاہ میں ہے، تم نے بدر و احد میں میری جنگوں کو دیکھا ہے، تم نے خیبر و خندق کے معرکے میں میرے جہاد کو دیکھا ہے، اس کے بعد تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے؟ اللہ کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ پھر مولا نے فرمایا میں کیوں خاموش ہوں، میں موت سے نہیں خوف کر رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں، میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے کہ میں اس وقت سکوت اختیار کروں، اور اگر میں اپنے اس علم کو ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح سے لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھراتی اور لرزتی ہے۔ یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے باب مدینہ علم قرار دیا ہے، پیغمبر نے مجھے ان سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا، لہذا میں اس وقت خاموش ہوں اور یہ میرے قیام کا وقت نہیں ہے۔
ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے تھے وہ مولائے کائنات کے اس خطبے کی شرح تھی کہ جو مولائے کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ارشاد فرمایا ہے، اور جو فتنہ انگیز تھے، کس طریقے سے جو اس میں ابو سفیان اور دوسرے افراد تھے انہوں نے فتنہ پھیلانے کی جو کوشش کی تھی، ان کو جو جواب دیا ہے، اور درواقعی یہ جواب صرف انہی کے لیے نہیں تھا بلکہ مولائے کائنات نے رہتی دنیا تک کے لیے جواب دیا ہے۔ آج بھی بہت سے ہمارے جو جوان ہیں وہ اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کا جو حق تھا اس کے لیے علی نے خاموشی کیوں اختیار کی، تو مولائے کائنات نے اس خطبے میں اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارے پروگرام میں چونکہ مزید گنجائش نہیں ہوتی، اتنا زیادہ اس میں وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک گویا کہ رہنما ہے آپ کے لیے کہ مزید اگر اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نہج البلاغہ اور اس کی مفصل شرحوں کو دیکھیے۔ تو ناظرین، پروگرام کا جو یہ آنے والا حصہ ہے اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لیٹر کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ جو آپ نے اشعث ابن قیس کے کی طرف لکھا ہے. اشعث آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بڑا عجیب کردار ہے اس انسان کا, یعنی یہ چند رخ ہیں اس کے, کبھی جو ہے مولائے کائنات کے لشکر میں آپ کو نظر آئے گا اور کبھی جو ہے وہ مولائے کائنات کے مد مقابل آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا. کبھی مولائے کائنات سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور کبھی مولائے کائنات کا معاذ اللہ استہزا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی چند رخ ہیں اس کے, اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ کسی کے نہیں ہوتے, وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور پھر جو ہے پیٹ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں, دوسرا رخ جو ہے ان کا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اور درواقع یہی منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ سامنے جو ہیں وہ ایک مومن کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن پیچھے جو ہیں وہ یعنی بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور کافروں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو اشعث ابن قیس بھی ایک ایسا انسان ہے کہ جو مولائے کائنات بظاہر چونکہ پہلے خلفہ کے زمانے سے وہ اس مقام پر یعنی والی ہے, اس مقام کا آذربائیجان کا والی ہے, مولائے کائنات اس کو اس کی جگہ پر باقی رکھتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.